اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأعمى عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله أني الجزاء. محرم کے آغاز میں آپ تمام حضرات کو اور سب سے بڑھ کر امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ان ایام اعضاء کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میں بہتر سے بہتر حسین ابن علی کی یاد منانے اور عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. موضوع یہاں کی گفتگو کا اعلان کیا گیا آپ کے سامنے، حسینی اصحاب کی ولایت پذیری، اور اسی مناسبت سے خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام جو امام نے شب عاشور میں اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، جس میں اپنے اصحاب کی بعض صفات کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ جس سے ہم اپنے موضوع سے نزدیک ہو سکتے ہیں. روایت امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شب میں، شب عاشور میں امام نے اصحاب کو اکٹھا کیا. میرے اوپر اس وقت مریضی کی حالت طاری ہو چکی تھی، چونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ مصلحت پروردگار سے اور بقائے سلسلہ امامت کے لیے امام سید سجاد شب عاشور اور روز عاشور حالت اس حالت میں تھے کہ میدان جنگ میں جا نہیں سکتے تھے اور جنگ آپ کے اوپر ساقط ہو گئی تھی. شب عاشور کی چند روایتیں امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں، شاید بعد میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے اور بھی پیش کی جائیں. یہ روایت بھی امام ہی سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے اصحاب کو اکٹھا کیا تو میں نے سوچا کہ میں چل کے دیکھوں، یعنی اسی حالت میں کہ آپ مریض تھے اور خود شرکت کر پانا اور اس جلسے میں آ کر بیٹھنا امام کے لیے مشکل تھا، لیکن امام نے جب سب کو اکٹھا کیا تو بہرحال یعنی ایک اہم فیصلے کے لیے اکٹھا کیا ہے، اس لیے امام سید سجاد علیہ السلام نے چاہا کہ ہم بھی اپنے بابا کے اس گفتگو کو سنیں۔ کتابوں میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے کلام بیان ہوئے ہیں، تمہیدی گفتگو کے طور پر یہ بریکٹ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جتنا بھی کلام ہمارے پاس موجود ہے وہ اکثر اس کا حصہ 26 رجب کی رات یعنی 27 رجب کی شب سے لے کر کے روزہ عاشور تک کا ہے، جو تقریباً 6 مہینے کا جو وقت ہے۔ اب یہاں پر ابھی فرصت نہیں ہے عرض کرنے کی کہ آپ کے سامنے شاید کسی اور جگہ میں ایسے پیش کیا جا چکا ہے، کبھی یہاں ضرورت ہو تو پیش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی تقریباً 56.5 سالہ زندگی، 57 سالہ زندگی میں امام کے جتنے بھی نورانی کلام موجود ہیں وہ اس 6 مہینے کے دوران کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کلام ہیں وہ بہت کم ہیں، اس کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ بہرحال محرم ایام عزا میں سے ہے، یعنی ایام عزا عاشور اور کربلا کی مصیبت سے کہیں بڑی مصیبت حسین ابن علی پر مدینہ میں پڑ چکی تھی، اور وہ یہ تھی کہ امام کی حیثیت سے مدینہ میں تقریباً 9.5 سال تک رہے، اور 9.5 سالوں میں امام سے کلام سننے والے، حدیث سننے والے، دین سمجھنے والے لوگ امام کے پاس نہیں آئے۔ یہ ہم کہیں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اور یہ سخت ہے، دردناک ہے ایک امام کے لیے، ایک ولی خدا کے لیے، ایک علم خدا کے وارث کے لیے، ایک علم انبیاء اور علم رسول اللہ کے وارث کے لیے۔ تلواریں کھانا اتنا سخت نہیں ہے، زخمی ہونا سخت نہیں ہے، شہادت اور قربانی دینا سخت نہیں ہے، لیکن امام ہوتے ہوئے امام سے کوئی کلام نہ سننا، امام تک نہ آنا، امام سے استفادہ نہ کرنا، امام سے حدیث بیان نہ کرنا، یہ وہ سخت دور تھا جو امام نے 9.5 سال مدینہ میں گزارے ہیں۔ ایک بڑی ریسرچ ہے بزرگوار آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے اس بات کو دعویٰ کیا ہے۔ یہ بات آگے تھوڑا سا میں عرض کر دوں، میں ارادہ نہیں تھا عرض کرنے کا، باقاعدہ ایک اپنے آرٹیکل میں باقاعدہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحقیق کی، اور انہوں نے اپنے زمانے میں تحقیق کی تھی، اور سختی سے۔ آج کے زمانے میں یہ تحقیق کرنا اتنا مشکل نہیں ہو چکا، ایسے سافٹ ویئرس موجود ہیں کہ 2 منٹ میں سارے امام حسین علیہ السلام کے سارے کلام کو سرچ کر کے نکالا جا سکتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے اپنے زمانے میں، جب زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں، باقاعدہ آ کر اس موضوع پر تحقیق کی، اور یہ اہم مسئلہ ہے کہ اگر ایسے موضوعات پر انسان غور و فکر کرے کہ دیکھیں حسین ابن علی کا کلام کتنا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا ایک باب ہے دین اسلام میں، فقہ کے ابواب اور فقہ کے چیپٹرز، اس میں اتنی لمبی مدت میں، یعنی تقریباً 10 سال امام کی امامت کا زمانہ ہے، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور 61 ہجری کی شروعات میں امام کی شہادت، یعنی 50 سے 60 سال، 10 سالہ امام کی امامت کا زمانہ ہے، اور ان 10 سالوں میں یہ 6 مہینہ آخر کے امام کے سفر کے رہے، باقی امام نے مدینہ میں قیام کیا۔ درمیان میں امام حج کے لیے دوسرے سفر کرتے رہے، لیکن باقی امام کا قیام جو ہے مدینہ ہی میں رہا، رسول اللہ کے مدینہ میں۔ لیکن 9.5-10 سالوں کے درمیان میں اتنی ہزاروں ہزاروں حدیثوں کے درمیان میں ابواب فقہ میں ایک حدیث بھی امام حسین علیہ السلام کی نہیں ہے۔ یہ عاشور کے مصائب سے کہیں بڑی مصیبت ہے جو حسین ابن علی پر پہلے پڑ چکی تھی۔ لیکن 27 رجب سے لے کر کے عصر عاشور تک امام نے بہت ساری گفتگو کی ہے۔ ایک گفتگو امام کی 1 سال اور پہلے کی، جو بہت ہی زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ اہم ہے، جس کو آپ لوگ انشاءاللہ اگر ماہ محرم میں ایک فرصت نکال کر آ کر امام کے کلام کو پڑھیں، خاص کر پچھلے سال ہم مجلس میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو جب امام نے کربلا کے واقعے کے تقریباً ایک سال پہلے حج کے دوران میں خطبہ منا کے نام پر بیان کیا تھا میدان منا میں حاجیوں کے درمیان میں، اور وہ بھی مخصوص اور کریم لوگوں کے درمیان میں، وہ ایک بہت ہی عظیم کلام ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے بعد یہ امام کا سفر کے دوران ہے رجب سے لے کر کے عاشور تک، اس میں امام نے کلام کیا. مکے میں کچھ کلام ہے، کچھ گفتگو ہے، کچھ خطبات ہیں. پھر آٹھ ذی الحج سے لے کر کے دو محرم تک جو امام کا سفر ہے، اس سفر کے دوران میں بہت سارے لوگوں سے امام کی ملاقات ہوئی، اس میں امام نے گفتگو کی ہے، کہیں خطبہ دیا ہے، کبھی اپنے لشکر کو، کبھی حر کے لشکر کو مخاطب کر کے. وہ خطبات بہت ہی قیمتی اور بہت عظیم ہیں، اور حسین ابن علی کے انقلاب اور حسین ابن علی کی تحریک کو سمجھنے میں سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے خود امام حسین علیہ السلام کے کلام سے آپ کی تحریک کو سمجھا جائے. خدا کرے کہ وہ معیار ہمارے درمیان میں پیدا ہو کہ ہم اگر محرم میں صرف حسین ابن علی کے کلام کو سمجھیں اور پہچانیں. ابھی نہیں ہے، خدا کرے کہ وہ حالات پیدا ہوں. اور اس کے بعد ایک الگ سے حصہ ترتیب دیا گیا امام حسین علیہ السلام کے کلام کا، جو شب عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک کا کلام ہے، وہ بھی موجود ہے سب، ابھی ہمارے پاس بھی یہاں موجود ہے. اس میں سب سے پہلا کلام یہ ہے کہ شب عاشور کی ابتدائی، شب کی ابتدائی مرحلے میں، چونکہ شب عاشور بہت زیادہ رازوں کی شب ہے، بہت سارے سیکرٹس کی شب ہے. شب عاشور اگر توفیق رہی اور آپ کے سامنے وہاں پر عرض کیا جائے گا، شب عاشور میں بہت کچھ انجام پایا ہے، بہت عظمتوں تک پہنچے ہیں. خود اصحاب حسینی شب عاشور کے پہلے کچھ وہ اور تھے، اور شب عاشور کے بعد وہ کچھ اور ہیں. اصحاب حسینی کے موضوع پر گفتگو کرنا ہے، وہاں پر انشاءاللہ عرض کریں گے کہ شب عاشور نے، شب عاشور حسینی تربیت کی ایک عظیم شب ہے، اور نہ صرف وہ شب جو سن 61 ہجری میں آئی ہے، بلکہ وہ ایک شب قیامت تک کے لیے حسینی انسانوں کی تربیت کے لیے ایک عظیم شب قرار پا سکتی ہے اگر شب عاشور کو سمجھا جائے، در کیا جائے. 8-9 سال پہلے ہم ایک ملک میں تھے افریقہ کے، وہاں پر بیچ میں یہ بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہاں پر 7 محرم 2 جگہ عشرا پڑھ رہے تھے، تو 7 محرم کو ایک جگہ مصائب میں جناب قاسم سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھا، اور دوسری جگہ جناب عبداللہ جو امام حسن السلام کے فرزند تھے ان کا مصائب پڑھا، چونکہ امام حسن السلام کے دونوں بیٹے شہید ہوئے البتہ، اور جناب ابابکر بھی شہید ہوئے، اور بعض اور بیٹوں کا ذکر جیسے جناب طاہر کا ذکر ہے ارشاد شیخ مفید کی ارشاد میں، اور باغر یعنی 4 بیٹوں تک ذکر ہے، اور جناب حسن مسنہ جو 5ویں بیٹے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کا یہ کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہوئے لیکن آخر میں. تو یہ تھوڑا میں نے تفصیل تھا وہاں پہ پڑھا کہ بہرحال نہیں جانتے لوگ. جب وہ مجلس تمام ہوئی تو کچھ لوگ آئے اور آ کے کہا کہ آپ نے یہ باتیں جو پڑھیں یہ تو نہیں ہم جانتے تھے، اور چونکہ جناب حسن مسنہ کی شادی کا وہاں پر ذکر ہوا کہ جو راستے میں جو معتبر روایات میں ہے کہ شادی ہوئی جناب حسن مسنہ کی جو بڑے فرزند تھے، اور انہیں سے امام حسن السلام کی جو نسل چلی، تو لوگوں کو بہت سارا تعجب. انہوں نے کہا کہ شب عاشور میں ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ایک لکھی ہوئی تحریر ہے اور اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، بہرحال شب عاشور ایک بہت ہی عظیم شب ہے. اب یہ ہمارا کمال ہے کہ ایسی عظیم شب میں ہم آ کر جھوٹی گڑی ہوئی کہانیاں پڑھیں اور اس طرح شب عاشور کو گزاریں. تو انہوں نے تقاضا کیا کہ کیا آپ پڑھیں گے شب عاشور اس سال، شب عاشور کی اس جگہ کی، جو اس جگہ میں عشرہ نہیں پڑھ رہا، دوسری جگہ پڑھ رہا تھا، تو اس جگہ کی مجلس آپ پڑھیں گے تاکہ وہ پروگرام نہ ہو. ہم نے کہا کہ اور ان حقیقتوں کو بتائیں گے، ہم نے کہا حقیقتوں کو بتانے کے لیے تھوڑا آمادگی کی ضرورت ہے، ہم اس کے اور دور کرنے کی ضرورت ہے، قریب کر نہیں کریں، قریب پریشان ہو جائیں گے سر. ٹھیک ہے، ایک سلوات پڑھیں آپ ذرا، بہتر. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا جو واقعہ پیش آیا شب عاشور میں وہ اگر آپ کہیں تو میں ایک گھنٹے میں پڑھوں گا، جو بہت سارے واقعات ہیں شب عاشور کے، لیکن یہ کہ اس کے خلاف آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں وہ تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاں حقیقت پیش کی جائے, اسے لوگ خود سمجھیں. کبھی کبھی دیکھیں ایک معیار ہے, یہاں پہ آپ زیادہ تر جوان ہیں اور خود ایک معیار ہے کہ جب ایک صحیح چیز پڑھی جاتی ہے تو اس سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ضرور نہیں کہ ہر چیز کو پڑھا جائے, کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں آمادگی نہیں ہوتی, اتنی ظرفیت نہیں ہوتی بعض چیزیں سننے کی. بہرحال وہ پروگرام ہوا تھا اور تو تمام ہوا, اس لیے عرض یہ کر رہا تھا, بعد میں پھر تھوڑے مسائل بھی تھے. عرض یہ کر رہا تھا شب عاشور ایک بہت ہی عظیم شب ہے اور اس شب میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں, بہت ساری گفتگو ہے, روایتیں الگ الگ ہیں. اس میں پہلا جو کلام امام حسین علیہ السلام کا لکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جمع کیا, یہ چند جملے ہیں, میں آپ کے سامنے اس کو پیش بھی کر دیتا ہوں. آج پہلی تاریخ ہے اس امید کے ساتھ کی کبھی حسین ابن علی کے کلام کو اور بہتر طریقے سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے کربلا کو اس کے ذریعے سے. امام نے یہاں سے شروع کیا, امام فرماتے ہیں امام سے یہ سجا, میں گیا وہاں پر اور میں نے سنا کہ امام اپنے اصحاب سے یہ فرما رہے تھے کہ اثنی علی اللہ احسن الثناء احسن الثناء, میں پروردگار کی ثنا کرتا ہوں اور احسن الثناء بہترین حسین ترین ثنا, کہ یہ طریقہ رسول اللہ اور اہل بیت نے ہمیں دیا, جب بھی ہم کلام کا آغاز کریں تو وہاں پر ذکر پروردگار سے اللہ کے ذکر کے ساتھ, اور وہ ذکر بھی واقعاً ذکر کے ساتھ, نہ کہ ایک رسم کے تار کی وجہ سے کہ مجلس ہوتی ہے تو خطبہ تو پڑھنا ہی چاہیے اور جب انسان خطبہ پڑھ رہا ہو تو متوجہ بھی نہ ہو کیا پڑھ رہا ہے, نا واقعاً حمد پروردگار. اور یہ ہر جگہ نظر آیا, یعنی سخت ترین حالات میں, نہایت ہی سخت حالات میں جو اہل بیت نے خطبے دیے ہیں اور خانواد اہل بیت نے خطبے دیے ہیں, وہاں پر بالا ترین اور عظیم ترین اللہ کی حمد کی. اس پہلو سے بھی آپ جا کر ایک مطالعہ کر سکتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے خطبات کا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کا, امام سید سجاد کے خطبات کا, حتیٰ دیگر خطبہ جناب فاطمہ بنت الحسین نے جو خطبہ دیا, کوفے میں خطبہ دینا اور وہاں پر ذاکر کی طرح سے رسمی طور پر حمد نہیں کرنا, یعنی واقعاً پروردگار کی حمد کرنا اس حالت میں, اس مصیبت کی حالت میں, بازار میں کھڑے ہو کر پروردگار کی حمد کرنا, بازار میں اسیر بنا کر لائے گئے ہیں اور پروردگار کی حمد کرنا, دل سے حمد کرنا, اس کے لیے بہت بلند مقام چاہیے کہ ایسی جگہ پہ حمد کرے. نہ صرف یہ کہ جناب زینب, جناب فاطمہ بنت الحسین جو خطبہ دے رہے اس میں حمد کرے, پروردگار تیری حمد کرتے ہیں اس قدر, اتنی تعداد میں جتنا زمین پہ ذرات موجود ہیں, یعنی ناقابل شمار ہم. اور یہ رسمی جملہ نہیں ہے, یہ دل سے نکلی ہوئی حمد. جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار میں, یزید کے دربار میں, ابن زیاد کے دربار میں حمد کر رہی ہیں, ساری مصیبتوں کو نگاہ میں رکھ کر پروردگار کی حمد کر رہی ہیں. کہ اس کا راز کیا ہے, اس کے لیے ایک الگ انشاءاللہ گفتگو کی ضرورت ہے, آپ خود بھی تھوڑا غور کریں گے, سوچیں گے انشاءاللہ اگر ہوئی تو, لیکن اس پہ غور کریں, حتماً غور کریں, لازم نہیں کہ ہر بات سب بتا ہی دی جائے, کچھ پہلے انسان خود غور کرے کہ یہ طے ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر شب عاشور میں یا عاشور کے دن مقتل میں کھڑے ہو کر پروردگار کی حمد کر رہے ہیں تو یہ ہم جیسے مولویوں اور ذاکروں کی ہم جیسے ہم نہیں ہے, یہ واقعاً حمد ہے پروردگار کی. جناب زینب کی حمد, واقعاً جناب زینب حمد کر رہی ہے. یہاں پر بھی شب عاشور میں ساری مصیبت کے حالات پیدا ہو چکے ہیں اور سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, چونکہ غروب سے پہلے ہی جنگ کی پوری تیاری ہو چکی تھی, جنگ ہونے جا رہی تھی. طے یہ تھا کہ ایک حملہ کیا جائے گا, بہرحال ادھر 30,000 کا لشکر, ادھر 72 لوگ جو مشہور تعداد ہے, یا تھوڑا اور بڑی تعداد, اتنے لوگوں کے مقابلے میں, 30,000 کے لوگوں کے مقابلے میں یہ 72 لوگ, اس میں کوئی 85 سال کا ہے, کوئی 90 سال کا ہے, کوئی 60 سال کا ہے, کوئی 62 سال کا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بچہ ہے, کتنی دیر تک یہ جنگ لڑیں گے. لہذا انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ چند منٹوں کی جنگ ہوگی اور جنگ ختم ہو جائے گی. لیکن امام نے اس جنگ کو روکا بہت ساری مصلحتوں کی بنیاد پر، اور جو اس کی اصلی وجہ امام نے بیان کی وہ یہ کہ میرے بھیا عباس جا کر کہو کہ جنگ روکی جائے، کیونکہ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ، کیونکہ میرا پروردگار جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں، عاشق ہوں. احب یعنی محبت، یعنی کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. انی احب الصلاۃ، میں عشق کرتا ہوں نماز سے اور تلاوت کتاب پروردگار سے، لہذا آج کی شب یہ جنگ رکے تاکہ میں آخری شب میں خوب اور نمازیں پڑھ لوں، تلاوت کلام پاک کر لوں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر لوں. البتہ اس کے اور بھی راز ہیں، لیکن اصلی راز خود امام نے بیان کیا. کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آ کر ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جو یعنی امام کے کلام کو معنی خود دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ طے تھا کہ شب عاشور میں جو حملہ ہو رہا ہے اور روکا گیا کسی طرح سے، یعنی اس کے بعد اب نہیں رکنے والے، اس کے بعد جنگ ہونا ہے اور ختم ہونا ہے سب کچھ، شہادت طے ہے. یہ ساری مصیبتوں کا منظر امام کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور شب عاشور کے بعد حالات سے لگتا بھی کہ امام نے جو گفتگو کی ہے، جو اصحاب سے گفتگو سے بالکل طے بھی ہے. وہاں پر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کی ثنا کرتے ہیں، اور احسن الثنا، احسن الثنا، حسین ترین، احسن حسن سے بنا، حسن یعنی خوبصورت، حسین ترین ثنا اس عالم میں، اس منظر میں، ان حالات میں. وَأَحْمَدْهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پروردگار کی حمد کرتے ہیں سختیوں میں بھی اور مصیبتوں میں بھی. یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت، لیکن ابھی یہاں پہ نہیں، فرصت نہیں ابھی ہے میں یہ جملہ پڑھ لوں. اچھے حالات میں نعمتوں کے وقت میں پروردگار کی حمد کرنا، یہ تو سب کو آتا ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے مومن کہ یہ انسان وہ ہے کہ جب اللہ اسے نعمتوں کی وسعت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمنی، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنی. اللہ نے اکرام دیا، عزت دی، نعمتیں دی، اب یہ انسان خوش ہو کے تک میرے پروردگار نے دیکھو میرا پروردگار مجھے کتنا چاہتا ہے، مجھے کتنا اکرام دیا، مجھے کتنی عزت دی، مجھے کتنی نعمتیں دی. لیکن وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ هَانًا، لیکن جب تھوڑی آزمائش ہوتی ہے، بلاؤں میں آ کر رکھا جاتا ہے، تھوڑا رزق تنگ ہوتا ہے، تھوڑا سختیاں آتی ہیں، تو یہ انسان آ کر کہتا ہے میرے پروردگار کیا تو نے مجھے کیا ہے، میں نے کیا تیرا کیا تھا، میں نے کیا تیرا بگاڑا تھا، جو انسان کرتا ہے. لیکن کربلا میں آ کر، کربلا کے بہت ہزاروں پہلو میں ایک پہلو یہ ہے کہ سخت ترین حالات میں بہترین حمد پروردگار کے انجام دے رہے ہیں حسین ابن علی اور آپ کے ساتھی اصحاب حسین، اور کہہ رہے ہیں کہ سرا میں اور درا میں اور سختیوں میں اور مصیبتوں میں پروردگار تیری حمد ہے. اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، پروردگارہ میں تیری حمد کرتا ہوں اس بات پر کہ تو نے مجھے نبوت کے ذریعے سے شرف، عزت و کرامت عطا کی. وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، اور تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، اس بات پر تیری حمد کرتے ہیں. وَوَفَّقْتَنَا فِي الدِّينَ، اور تو نے ہمیں دین میں، دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ حمد کا مقام ہے. اگر ایک انسان، ایک جوان، ایک قوم، ایک کچھ افراد، وہ دنیا کے طریقوں سے ہٹ کر واقعاً مخلصانہ طور پر دین کے لیے کچھ کام کرنے کی توفیق پا لے رہے ہیں، تو اس پر آ کر پروردگار کی حمد کریں کہ پروردگار تو نے اس بات کی تو مجھے توفیق دی، اس پر ہم تیری حمد کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ امام کا جملہ تھا، الا وانی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا. یہ مطلب آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں ہر سال، بہرحال پڑھا جاتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ. مَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، سب کو اکٹھا کیا ہے، اور فرما رہے ابھی ان جملوں کی شرح نہیں بیان کر رہا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، چونکہ شرح کے لیے یہ سارے کلام بہت ہی عظیم کلام ہے، ہر جملے کی شرح میں زیادہ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ کبھی توفیق رہی. فرمایا کہ ہم تم سب کو اجازت دیتے ہیں، سب یعنی سب، یعنی ابو الفضل عباس بھی شامل ہیں، یعنی علی اکبر بھی شامل ہیں، یعنی جو بھی، جس کو بھی امام نے اکٹھا کیا ہے، سب سے کہہ رہے ہیں ہم کسی کو بھی مجبور کر کے یہاں پر نہیں روکنا چاہتے، یہ جملہ محفوظ رکھیں، اس کی شرح انشاءاللہ کسی اور موقع پر. کسی کو ہم مجبور کر کے یہاں پہ نہیں روک رہے ہیں، سب کو اجازت دیتے ہیں. فانطلقوا جميعا، لہذا سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. جميعا کا لفظ استعمال کیا، تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. فی حل لیس علیکم منی زمام، ہم اپنی طرف سے، یہ جو کلمہ آپ سنتے ہیں مجلسوں میں، اپنی طرف سے کوئی زمام تمہارے اوپر نہیں ہے، یعنی اپنی بیعت ہم اٹھا لے رہے ہیں، تم آزاد ہو. ھذا اللیل قد غشیکم فاتخذوہ جملا، دیکھو یہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، لہذا اس رات کی تاریکی کو تم اپنی سواری قرار دو. رات کی تاریکی میں جو چاروں طرف لشکر ہے، عمر سعد کا لشکر ہے، اور وہ آسانی سے حرکت نہیں کرنے دے گا، آنے جانے نہیں دے گا، چونکہ عمر سعد کا لشکر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹولہ نکل کر جائے کہیں دور سے دریائے فرات سے پانی لے کر آ جائے. کہ چند مرتبہ اصحاب حسین اس بات کی کوشش کی اور جنگ لڑنی پڑی اس سے پہلے، لیکن رات کی تاریکی سے بہرحال یہ ہو سکتا تھا کہ امام نے کہا کہ تم جاؤ، اور عمر سعد کے لشکر کو یہ بات پسندیدہ تھی، دریائے فرات تک آنا انہیں گوارا نہیں تھا، لیکن اگر انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کوئی حسین ابن علی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی پسندیدہ امر تھا، وہ جانے بھی دیتے. کہ شب عاشور میں اور اس کے علاوہ بھی ایسا ماجرہ پیش آیا، نافع ابن ہلال کے ساتھ امام نے جب مقتل میں اس طرح کے جملے ادا کیے کہ شاید پیش کیے جائیں کہ دیکھو یہ دو پہاڑیوں کے درمیان سے تم ابھی اگر رات میں نکل کے جانا چاہو گے تو کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، وہاں پر انفرادی طور پر امام نے کہا، یہاں پر سب کو جمع کر کے کہا کہ تم جاؤ یہاں پر، اور یہ رات کو تم اپنی سواری قرار دو اور یہاں سے نکل جاؤ. اس وقت کا اصحاب نے، اب یہ واقعہ آپ کا سنا ہوگا، اصحاب نے آ کر کس طرح اپنی وفاداری کا ثبوت دیا. زہیر قین کے جملے، جناب سب سے پہلے جناب ابو الفضل العباس کھڑے ہوئے، اب الفضل عباس کے کھڑا ہو کر گفتگو کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حتیٰ امام حسین علیہ السلام اب الفضل عباس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بھیا آپ چلے جاؤ. جمیع میں اب الفضل عباس بھی شامل ہے. یہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، نہیں امام نے سب کو تو کہا اصحاب کو، لیکن اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقربا کو نہیں کہا نا. یہ جملہ کہنے کے بعد سب سے پہلے اب الفضل عباس کا کھڑا ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام کہہ رہے ہیں نہیں سب کے سب جاؤ. حتیٰ اب الفضل عباس کو بھی امام اپنے بھائی کے حوالے سے کہہ کر نہیں رکنا چاہتے، رکنا ہے تو معرفت سے جس کو رکنا ہے رکے، البتہ اب الفضل عباس کی معرفت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. یہ خود بہت اہم نقطہ ہے کہ کہیں بھی جب جنگ ہوتی ہے تو ہزار بہانے اور ہزار دھوکے اور ہزار فریب کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. یہی عمر سعد کے لشکر کو کس طرح بڑھایا گیا ہے کچھ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، حتیٰ خوف مسلط کرنے کے لیے ایک طرح سے لالچ خواتین تک، مردوں تک، جوانوں تک پروپیگنڈا کیا گیا، لالچ کا پروپیگنڈا، دوسری طرف خوف کی فضا پیدا کی گئی. کوفے میں ایک انسان کو گلی میں جاتا ہوا دیکھا، اس کو پکڑ کر پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، کیوں لشکر میں نہیں جا رہے ہو، کہا کہ میں کوفے کا نہیں ہوں، میں شام سے آیا ہوں، اپنے کسی کام سے آیا ہوں. اس کو اڑا کر سیدھے قتل کر کے دروازے پہ لٹکا دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ جو بھی نہیں جائے گا اس کا انجام یہ ہو. یہ سارا ماحول پیدا کیا گیا تھا. ادھر حسین ابن علی کے ساتھ جو میدان کربلا تک آ گئے ہیں ان کو بھی شب عاشور میں جمع کر کے سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے سب کے سب جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، بلکہ چلے جاؤ یعنی کہ جانا چاہتے ہو، کہ نہیں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، زمام میں اٹھا رہا ہوں، تم سب کے سب جاؤ جمیع. پھر جناب ابو الفضل عباس نے کھڑے ہو کر وفاداری کا جو ثبوت دیا، زہیر قین کھڑے ہوئے نمائندگی میں، اصحاب کی نمائندگی میں زہیر قین کھڑے ہوئے، جناب مسلم کے فرزندان، دیگر چند افراد کھڑے ہوئے، بعض دیگر اصحاب کھڑے ہوئے. یہ بھی ایک اہم گفتگو ہے کہ انشاءاللہ اسے پڑھیں اور کبھی بیان بھی کیا جائے. اس وقت جب یہ سارے اصحاب اپنی عقیدتوں کو، اور اپنی صرف عقیدت نہیں بلکہ اپنی بصیرت اور اپنے ایمان کا ثبوت دے چکے، اور اپنے شعور اور اپنی آگاہی کا ثبوت جب دے چکے تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یہ قیمتی جملہ فرمایا ان کے لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سرنامے کلام قرار دیا کہ امام کا یہاں پہ یہ جملہ کہ اما بعد فإنی لعالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ انی خیر الجزا, کہ خدا جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا, امام نے فرمایا انی لا عالم, میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اور میرے اصحاب سے زیادہ بہتر کسی کے بھی اصحاب. یہ بہت ہی قیمتی جملہ عزیزو, اس کی شرح ابھی آئے گی تاریخی حوالوں سے. بہرحال ایک تاریخ ہے اصحاب کی, کسی کے بھی اصحاب کو میں نہیں پہچانتا. ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی, اور کسی کے بھی اہل بیت کو, اور کسی کے اہل بیت سے مراد یہاں پر خانوادہ ہے, فیملی کے لوگ, کسی کے بھی خانوادے کو اپنے خانوادے سے زیادہ نیک اور زیادہ صلہ رحم کا خیال رکھنے والا کسی کے بھی اہل بیت کو میں نہیں پہچانتا. اور پھر یہ جملہ سب کو مخاطب کر, فجزاکم اللہ انی خیر الجزا, اللہ ہماری طرف سے تمہیں بہترین جزا عنایت فرمائے. یہ وہ چند جملے تھے جو امام نے ابتدائے مرحلے میں خطبہ دیا, کہ البتہ یہاں شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک امام کا بہت سارا کلام ہے, کہ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو بعض اس کے کلام پیش کیا جائے گا, یا اگر کبھی خود اسی موضوع کو قرار دیا جائے کہ شب عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک امام کا جو کلام ہے خود اسی کو صرف موضوع قرار دیا جائے, انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کی جائے. لیکن ابھی فی الحال یہ موضوع ہمارا نہیں ہے, یعنی کربلا کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں جس میں سے یہ ایک موضوع ہے. جو عنوان قرار پایا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ ہے کہ حسینی اصحاب کی ولایت پذیری. سب سے پہلا اس موضوع کا کلمہ خود حسینی اصحاب ہیں. امام نے خود آ کر اپنے کلام سے یہ ثابت کیا کہ تاریخ میں کسی کے بھی صحابی حسین ابن علی کے صحابی جیسے نہیں ہیں, اور اس کے نمونے انشاءاللہ تاریخی حوالوں سے اگر توفیق رہی تو آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے گا. اصحاب کیوں حسین ابن علی کے اتنے عظیم ہیں, اس میں ایک اہم ترین جو معیار ہے وہ ہے امام ان اصحاب کا اپنے رہبر اپنے ولی کے سامنے اس ولایت کو اور رہبری کو قبول کرنا, کہ اس کے تمام شرطوں کے ساتھ ولایت کی ولایت پذیری کے معنی ہوتا ہے ولایت کو قبول کرنا. پذیر کا لفظ جو ہے عربی لفظ ہے, اردو الفاظ میں تھوڑا عنوان بنانے میں کاک کی کہ تھوڑا مشکل ہو جاتی, لہذا اس طرح میں نے دیا تھا اور آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کر دے رہا ہے, البتہ میرے خیال سے واضح ہے بھی کہ حسینی اصحاب نے جو ولایت کو قبول کیا حسین ابن علی کو اللہ کے ولی کی حیثیت سے, نہ صرف یہ کہ ایک مظلوم ہے لہذا مظلوم کی مدد کرنا چاہیے, کہ یہ ایک اچھی بات ہے, ایک ویلو ہے یہ کہ مظلوم کی مدد کرنا چاہیے, نہ صرف یہ کہ فرزند رسول ہیں اور تنہا ہے اور مدد کرنا چاہیے, نہ صرف یہ کہ اس تنہائی میں اصحاب کو رحم آ گیا حسین ابن علی پر, آ کر اس رحم کی بنیاد پر آ کر مدد کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں ممکن ہیں کہ اپنی جگہ پر صحیح ہوں, لیکن اصل میں حسین ابن علی کے ساتھ جو اصحاب آئے ہیں وہ حسین ابن علی کو ایک الہی رہبر سمجھتے ہوئے امام کے سامنے تسلیم ہو کر آئے, اور یہ مقام بلند کرتا ہے. یہ چیز اصحاب کے مقام کو بلند کرتی ہے. خود اصحاب کا لفظ یہ خود ایک اہم لفظ ہے, لیکن ابھی اس بحث میں ہم زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے. اہل سنت نے اس کی بہت بحث کی ہے, چونکہ اصحاب کا جب لفظ آتا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی ایک تاریخ سامنے آتی ہے, اور زیادہ اصحاب کے ساتھ یہی بحث ہوتی ہے, اور انہوں نے آ کر بہت بحث کی ہے. لیکن ہم ایک معیار کو ڈھونڈنے کے لیے ایک تھوڑی سی بحث یہاں پہ کرتے ہیں کہ اصل میں صحابیت کا اور اصحاب کا معیار کیا ہے, اور جس بنیاد پر امام نے یہ کلمہ اپنے ایک جملے میں دو مرتبہ استعمال کیا ہے, اصحاب کا کلمہ ایک ہی جملے میں امام نے دو مرتبہ استعمال کی گئی, لا عالم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی, ولا خیر من اصحابی. دو مرتبہ استعمال کیا. اصحاب کا لفظ جو ہے صحبت سے بنا ہوا ہے, صحبت یعنی ساتھ ہونا, ہے نا, کسی کا ساتھ ہونا. ہم وہ ساتھ ہونے کے معیار یہاں پہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے موضوع کی چیز ہے, اس لیے ہم تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں. ورنہ صحیح پوچھے تو ایک بحث ہے اور اہم بحث ہے, لیکن ہمارے پوری بحث ہمارے موضوع سے متعلق نہیں, لہٰذا پوری بحث یہاں پر نہیں کریں. خود اصحاب کی بحث, اہل سنت کی علماء نے اس کی بحث کی ہے, بعض کتابوں میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے, اس کے بہت سارے معیار بیان کیے ہیں, اور وہ ساری بحثیں خاص کر رسول اللہ کے اصحاب کے لیے کی ہے. اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں کہ اصل رسول اللہ کے صحابی ہونے کا معیار کیا ہے, چونکہ اس بحث میں وہ پھنس جاتے ہیں آ کر, یعنی واقعاً وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چونکہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب ہیں سب کے سب ایک جیسے ہیں, اور سب کے سب جو ہے ان کی کسی کی بھی آپ اقتدا کریں اور ہدایت پا جائیں گے. پھر دوسری طرف جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں مختلف سوروں میں اور ان کے کردار کو پڑھتے ہیں, تو زبان بند ہو جاتی, کہہ بھی نہیں پاتے, یعنی ایک عجیب مشکل میں دو چار ہو جاتے ہیں. اور دین کے نام پر یہ مشکلات کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں عقل کو دین سے نکال لینے کے نتیجے میں یہ مشکلات سے مختلف دیدار لوگ گرفتار رہتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمارے درمیان میں کہ جو شیعت کا مذہب عاقلانہ ترین مذہب ہے, اس میں بھی کبھی کبھی ناعقلی اور بے عقلی کی باتیں ہوتی ہیں, تو بعض وقت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس سال ماہ رمضان میں توفیق ہوئی تھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کی, دین اور عقل کے موضوع پر, شاید یہاں لکھنؤ میں بھی نشر ہو رہی تھی, شاید آپ میں سے بعض لوگوں نے سنا ہو کہ دین کی نگاہ میں پورے اور خاص کر دین کی وہ نمائندگی جو اہل بیت کے ذریعے سے ہوئی ہے, اس دین میں عقل کا مقام کیا ہے. اور خود یہ کربلا عقل کی معراج ہے, یعنی کربلا جہاں عشق کی معراج ہے وہیں عقل کی بھی معراج. عام طور سے فارسی لٹریچر میں اور اردو لٹریچر میں عقل اور عشق کے درمیان میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے, اور بہت جنگ کی گئی ہے. جو لوگ اگر لٹریچر سے آگاہ ہیں پرشین اور اردو لٹریچر سے, تو انہیں معلوم ہوگا بہت سارے اشعار کہے گئے ہیں, بہت ساری لمبی لمبی بحثیں ہوئی ہیں, لمبی لمبی گفتگو ہوئی ہے. علامہ اقبال کا وہ شعر تو سب کو یاد ہوگا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشائے, نہیں سنا ہے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو مجھے تعجب ہوگا لکھنؤ میں اگر یہ بات نہ سنی گئی ہو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. چونکہ عقل جو ہے جب کوئی قدم اٹھانا چاہتی ہے تو حساب کتاب لگاتی ہے, حساب کتاب کر کے کیلکولیٹ کر کے اگر وہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے تو قدم آگے بڑھاتی ہے. لیکن عشق اتنا کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, عشق عاشقانہ طور پر قدم اٹھا لیتا ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے. عقل جو ہے سارے نتیجے خود لینا چاہتی ہے, عشق کے میدان میں قدم اٹھا کر نتیجہ لیا جائے. البتہ یہ جو پیش کیا گیا ہے, ضرور نہیں کہ ہمیشہ یہ جنگ ہو. میدان کربلا میں ہر عمل عاشقانہ بھی ہے اور عاقلانہ بھی ہے, اور نہایت ہی عاقلانہ عمل, یعنی سخت ترین مصیبتوں میں اتنا عاقلانہ قدم اٹھایا گیا کہ جس کا نمونہ ڈھونڈ پانا تاریخ میں ممکن, نہ صرف شہادتوں کی منزل میں, حتیٰ اسیری کی حالت میں. اسیری کی منزل نہایت سخت ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے, واقعی تصور نہیں, کیونکہ اتنے ہم غیرت دار نہیں ہیں کہ ان غیرت داروں کی اسیری کے حالات اور ان کیفیات کا احساس کر سکیں. اس کے لیے بہت غیرت چاہیے, اتنی غیرت ہم میں ہے ہی نہیں کہ اس کو ہم در کر سکیں, سمجھ سکیں. لیکن ان اسیری کی حالت میں بھی اور سخت ترین حالت میں بھی جو بھی جس لمحے میں جو بھی قدم اٹھایا گیا وہ نہایت ہی عاقلانہ قدم تھا, نہایت ہی عاقلانہ قدم. کربلا والوں کی طرف, اسرائے کربلا کی طرف سے. تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ دین میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ عقل سے جب باہر نکل جاتا ہے انسان, تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے لاجک ختم ہو جاتی ہے, منطق نہیں رہ جاتی, جواب نہیں رہ جاتا, خود اپنی بات میں آ کر پھنس جاتا ہے. مثلا کرسچن دنیا سے جا کے پوچھے گی اللہ, ایک طرف کہیں گے وہ ایک بھی ہے, دوسری طرف کہیں گے تین بھی ہے, کہ ایک ہے یا تین ہے, ایک اور تین کے درمیان میں ان کے بڑے سے بڑے راہب اور اسکالرس آ کر پھنس جاتے ہیں، حل نہیں کر پاتے، واقعی نہیں حل کر پاتے. اگر اسی کو تھوڑا سوال بڑھائیں، ایک طرف کہتے ہیں باپ، بیٹا، روح القدس، پھر ان تینوں کے درمیان میں ایک بھی کہتے ہیں، ایک توحید کے بھی قائل ہیں، توحید کے بالکل منکر بھی نہیں ہیں. تو کہیں یہ توحید ہے یا تثلیث ہے، تین ہے یا ایک ہے، یہ تین ایک کے مرحلے کو وہ کبھی حل نہیں کر پاتے. کیوں نہیں حل؟ آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں، جو کہا گیا ہے وہی مانو، اور وہاں پر آ کر سب سے زیادہ جو دشمنی کرتے ہیں وہ عقل سے کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی عجیب ہے کہ دین کے نام پر غیر عقلانہ ترین چیز بھی پیش کی جاتی ہے اور وہاں آ کر انسان قبول کر لیتا ہے. چار پیسہ کمانا ہوا تو وہاں پہ پوری اپنی عقل لگا دیتا ہے، ذرہ برابر بھی چھوڑتا نہیں ہے. دن کو، رات کو، سونے میں، جگنے میں، خواب میں بھی اپنی عقل لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، لیکن دین کے مسئلے میں انسان ذرا بھی عقل لگانا پسند نہیں کرتا. اسی لیے اتنے دھوکے دیے جاتے ہیں انسانوں کو، اسی لیے کروڑوں کی تعداد میں انسان دین کے نام پر دھوکہ کھا کر نہایت ہی خلوص کے ساتھ، نہایت ہی اخلاص کے ساتھ باطل دینداری کر رہے ہیں. دس، بیس، سو، پچاس، لاکھ، دو لاکھ، ہزار، دس ہزار کی بات نہیں، کروڑوں کی تعداد میں. اور ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. کسی بھی مذہب کے انسان کے خلوص کو جا کر دیکھیں، شاید ہمارے اور آپ کے خلوص سے زیادہ ہو، خلوص میں شک نہیں ہے. ان کی کیفیات کو دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں. جو ہمارے آس پاس کے لوگ کہہ رہے ہیں، کسی مذہب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اپنے آس پاس تھوڑا نظر اٹھا کے دیکھیں کیا کیا نہیں کرتے دین کے نام پر، لیکن نہایت ہی غیر عقلانہ امر انجام دیتے ہیں. یہ کام یہاں پر اصحاب کے نام پر آ کر ہمارے برادران اہل سنت وہ بھی آ کر مشکل میں پھنس جاتے ہیں. اس طرف کہتے ہیں سب کے سب اصحاب محترم ہیں، اور جن کی بھی اقتدا کر لیں وہ ہدایت پا جائیں گے. پھر دوسری طرف آ کے جب تاریخ اٹھا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، حالات کو پڑھتے ہیں، اصحاب کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، مسلسل قرآن کی آیات ہیں، نفاق کی کتنی آیتیں ہیں، جنگ سے ڈرانے والوں کی کتنی آیتیں ہیں، جنگ سے اکسانے والوں کی کتنی آیتیں ہیں، رسول اللہ سے دور کرنے والوں کی کتنی آیتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، ایک دو تو نہیں ہیں، مسلسل آیتیں ہیں. رسول اللہ کسی کو بھیج رہے ہیں جا کر زکات لے کے آؤ، وہ اگر پرانی دشمنی تھی اس کی آپس میں، نام ولید ہے، یہی ولید جو بعد میں رشتہ داریوں کی بنیاد پر گورنر بھی بنا ہوا تھا، اس کی سابقہ دشمنی تھی، یہ رسول اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا زکات وصول کرنے کے لیے. وہاں پر لوگ، اس قبیلے کے لوگ، یہ سمجھتے ہوئے کہ رسول اللہ کا صحابی یا رسول اللہ کا نمائندہ آیا ہے، اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے احترام کرنے کے لیے باہر نکلے، نعرے بلند کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے. یہ چونکہ پرانی دشمنی پہلے سے تھی، یہ سمجھا کہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں سے بھاگا، بھاگے وہاں سے اور آ کے رسول اللہ سے شکایت کی، وہ لوگ تو میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. اب کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ علوم اللہ، علم غیب کے ایک قانون ہے، یہ بیچ میں آپ بریکٹ میں، علم غیب کے ایک قانون ہے کہ علم غیب کسی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ جہاں جہاں چاہے گا، حتی رسول اللہ کو. یعنی کہ علم غیب، قرآنی آیات اس کے ہیں گے کہ علم غیب اتنا ہی ہے. البتہ صرف علم غیب نہیں، بہت ساری چیزیں اذن پروردگار کی محتاج ہوتی ہیں، جتنا اذن پروردگار ہوگا اتنا ہی ہوگا. یہ توحید کا بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ قرآن میں اگر جا کر بے اذن کا لفظ ڈھونڈیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ کے اذن پر ڈیپینڈ ہیں، تو بہت سارے توحید کے راز کھل کر سامنے آئیں گے. شفاعت کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ بے اذن. سورہ بقرہ کی جو آیات آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، وَمَن يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر یہ کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. اس طرح غیب کے لیے آیت میں، غیب کو کوئی نہیں جانتا مگر یہ کہ اذن پروردگار سے، جہاں پر اذن پروردگار ہوگا وہیں پر غیب معلوم ہوگا. خوب یہاں پر وہ آیا کہ میرے اوپر حملہ کیا، رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر انہوں نے حملہ کیا تو تم بھی حملہ کرو. ادھر لشکر تیار ہونے لگا ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی جھوٹی خبر لے کر آئے تو اے رسول اللہ آپ پہلے اس کے اوپر ریسرچ کریں، تبینوا یعنی پہلے تحقیق کریں، پہلے معلوم کریں کہ ایسے ہی تو نہیں آ گیا جھوٹ میں، حملہ کرنے کی آمادگی کہ یہ اس آیت سے قرآن میں، اس قرآن کی اس آیت سے بہت ساری بحثیں کی گئی ہیں، بہت سارے علمی اصول نکالے گئے ہیں، تو جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں نہیں سب کے سب اصحاب، دوسری طرف یہ آیتیں موجود ہیں، اس کا کیا کریں، اس کا راہ حل کیا ہے؟ راہ حل کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ یہاں دین کے اس مرحلے میں آ کر انسان عقل اور لاجک کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جہاں عقل اور لاجک کو چھوڑ دیا جائے وہاں پر راہ حل نکلنا مشکل ہو جائے گا، چاہے دین کے جس مرحلے میں ہو، چاہے جو فرقہ ہو، چاہے جو مذہب ہو، چاہے جو بھی دین ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو جدا بھی نہیں کرتے، البتہ اس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ شیعت وہ مذہب ہے کہ جتنا زیادہ شیعت میں عقل کی تاکید کی گئی کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، لیکن عملی طور پر جو شیعت موجود ہے ایسے شیعت کے نمونے بہت سارے موجود ہیں جہاں پر نہایت ہی غیر عاقلانہ کام کیا جاتا ہے، مخالفت بھی کی جاتی ہے، باقاعدہ ایسے ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایسے لوگوں سے بحثیں ہوئیں، ایسے لوگوں سے گفتگو کرنی پڑی جو آ کہتے ہیں کہ نہیں عقل و فلسفہ اور یہ اور یہ اور فلاں، کنڈم کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ کنڈم کر رہے ہوتے ہیں، اتنی روایتوں کے ہوتے ہوئے اصل شیعت کی اہم ترین کتاب اصول کافی کے سب سے پہلا چیپٹر کتاب عقل ہوتے ہوئے، یہ بحث میں پہلے تفصیل سے کر چکا ہوں کہ سب سے اہم ترین جو شیعت کی کتاب ہے، احادیث کی جو پہلا عظیم مجموعہ جو لکھا گیا احادیث کا، اس میں آ کر توحید کی بات بعد میں کی ہے، حجت و امامت و رسالت کی بات آ کر بعد میں کی ہے، سب سے پہلے عقل کا پورا چیپٹر کھولا اور آ کر مسلسل حدیثیں بیان کی ہیں، بڑی تعداد میں حدیثیں اور بعض حدیثیں کئی کئی صفحات پر مشتمل ہے، دس دس بارہ بارہ صفحات پر مشتمل حدیثیں بیان کی، ایک ایک حدیث میں مثلا امام کاظم علیہ السلام ایک ایک حدیث میں 35-35 40-40 آیتیں لا کر پیش کی ہیں امام نے عقل کے بارے میں، صرف عقل کے بارے میں، اس کے ہوتے ہوئے بھی ممکن ہمارے دینداری میں، ہماری عزاداری میں، ہمارے طرز زندگی میں، ہمارے رہن سہن میں، سب میں جو ہے بہت ساری بے عقلی نظر آ رہی ہو، غیر عقلانہ دینداری نظر آ رہی ہو، اور یہ دین کی مشکلات میں سے ہے، نہ صرف دوسروں کے دین کی، حتیٰ ہمارے دین کی مشکلات میں سے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو حقیقی شیعت سے آ کر شیعوں کو جدا کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، ابھی ہم کہتے ہیں ہم لکھنؤ کے شیعہ بڑے شیعہ ہیں دنیا کے، لیکن اگر آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شیعت کو، اللہم صلی علی محمد، آئمہ کی شیعت کو، حسین ابن علی کی شیعت کو اور اپنی شیعت کو اگر آ کر ایک مرتبہ مقایسہ کیا جائے تو فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اسے زمین و آسمان کا فاصلہ کہنا بھی مشکل ہو جائے گا، واقعا یہ میں خطابت کے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، کسی جگہ پہ کبھی توفیق ہوئی تھی صرف یہ فاصلہ بیان کرنے کی، 7-8 سال پہلے دارالسلام تنزانیہ میں ایک اشرہ تھا اسی موضوع پر، ہم پوری گفتگو کی تھی، ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، کہ ہمارے دین میں اور اسلام کے دین کے درمیان میں، اور وہ ایک ایک کر کے شمار کیا گیا تھا باقاعدہ، کہ جو بالکل صرف فاصلہ نہیں بلکہ اپوزٹ ہے، بالکل ہماری دیداری، ہماری شیعت، ہمارا اسلام رسول اللہ کے اسلام سے اور اہل بیت کے دین سے اپوزٹ ہے، صرف دور نہیں ہے، صرف فاصلہ نہیں ہے، اس میں ایک اہم ترین نقطہ خود یہی ہے کہ اہل بیت کے دین میں ہر جگہ عقل نظر آئے گی، ہمارے دین میں بہت مشکل سے ڈھونڈنا پڑے کہیں عقل بھی نظر آ رہی ہے کہ نظر نہیں آ رہی، تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، انشاءاللہ کہ آپ کے دیداری میں ایسا نہ ہو، ہم پوری گفتگو کر رہے ہیں سب کو دیکھ کر، یہاں پر آ کر وہ پھنس جاتے ہیں کہ اصحاب کے لیے کیا کریں، اصحاب کے معنی ہم وہ معیار، معاف کیجیے تھوڑا بیچ میں گفتگو لمبی ہو گئی، وقت شروع میں دیکھا تھا لیکن یاد نہیں رہا مجھے، جی ہاں ابھی 10 منٹ باقی ہے، 1 گھنٹوں، اصحاب کا لفظ صحبت سے بنا ہوا ہے، ساتھ ہو جانا، اب وہ بحثیں ہم ساری چھوڑتے ہیں کہ جو انہوں نے آ کر بحثیں کی ہیں اہل سنت نے، کی ساتھ کیسے ہوں، کیا معیار ہے، دیکھ لینا صرف معیار ہے یا ساتھ میں رہنا معیار ہے یا کچھ استفادہ کرنا معیار ہے یا رسول اللہ کے ساتھ کسی مہم میں شریک ہونا معیار ہے، یہ بہت ساری بحثیں ان لوگوں نے کی اور آخر میں مشکلات میں دو چار ہو گئے ہیں، لیکن میرے خیال سے بغیر یہ کہ ہم کسی کی بات کو جائیں کنڈم کریں اور کہیں کہ غلط ہے صحیح ہے، حالانکہ اس میں کچھ باتیں ممکن ہے کسی حد تک وہ ساری باتیں صحیح ہوں، لیکن اصل میں جو ساتھ ہونے کا معیار ہے اور جو قرآنی معیار بھی ہے، قرآنی دلیلیں اس کے لیے موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انسان فکر میں، سوچ میں، آئیڈیولوجی میں، طرز زندگی میں، انداز زندگی میں، عقائد میں، ان سب میں اگر کوئی کسی کے ساتھ ہو گیا تو یہ واقعاً ساتھی اسے کہتے ہیں، صحابی. یہ جو صحابی کے معنی اردو میں ہم کہیں ساتھی، یہی ساتھی جو ہمارے آپ کے ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، جس کو آپ کبھی دوست بھی کہتے ہیں، دوسرے کلمات استعمال کرتے ہیں. ساتھی وہ نہیں ہے کہ جو اگر کبھی دسترخوان پہ بیٹھ گیا تو کبھی کالج میں مل گیا تو کبھی. ساتھی واقعاً وہ ساتھی ہوتا ہے کہ جو اعتقادات اور عمل کی جو دو بنیادیں ہیں، ایمان اور عمل میں، اور اس کے نتیجے میں پورے سوچ اور فکر میں آ کر کسی کے ساتھ ہو جائے تو واقعاً اس کو ساتھی کہنے کا حق ہے. اور اسی معیار پر قرآن نے جگہ جگہ بیان بھی کیا ہے. قرآن اب وہ آیات جو ہے متعدد آیات ہے، کہا باقاعدہ طور پر رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھی. یہ نہیں کہا کہ چونکہ ساتھ میں رہے ہیں لہٰذا رسول اللہ کے ساتھی ہیں، بلکہ فرمایا کہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفت یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے. کس چیز میں؟ مثلا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ والذین معہ. معہ یعنی ساتھی، یعنی صحابی. قرآن میں کہیں پر اصحاب رسول اللہ کے یا اصحاب کا کلمہ استعمال نہیں، دوسرے اصحاب کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن خود اصحاب رسول اللہ کے، لیکن دوسرے کلمات استعمال. مثلا ماہو کا لفظ، ماہو یعنی ماں کہتے ہیں ساتھ کے. قرآن نے کہا کہ محمد رسول اللہ، محمد جو رسول اللہ ہے، والذین ماہو، اور وہ جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اور ساتھی ہونے کا معیار یہ ہے کہ ان کی صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دشمنوں پر بہت ہی شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، خود کے لیے رحم دل ہیں، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحم دل ہیں. یا اور دیگر بہت سارے رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفات بیان کی، مثلا ہجرت کے ساتھی جو ہجرت کرنے والے تھے ان کی تعریف کی، بہت ساری جگہوں پہ مدح کی ہے اور بہت ساری جگہوں پر مذمت بھی کی ہے. مذمت بھی اسی معیار پر کہ وہ لوگ جو فکر و عقیدے اور عمل میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں چل پائے، قرآن نے آ کر ان کی مذمت کی ہے. کہ وہ بھی ایک سلسلہ ہے، مطلب متعدد جگہوں پر قرآن میں آیات کا ذکر کیا ہے، واقعات بیان کیے ہیں، حالات بیان کیے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، جنگوں میں کیا کرتے تھے، گھروں میں کیا کرتے تھے، کیا کیا کام کیے، وہ سارے قرآنی چیزیں ہیں. یہ کوئی تاریخ کی چیزیں بھی نہیں کہ اس میں ہم آ کر تحقیق کریں کہ اس میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے نا، جو قرآنی چیزیں ہیں وہ بہرحال ہر مسلمان کے لیے ثابت ہے کہ یہ طے ہے اور یہ صحیح ہے. خوب، اگر یہ معیار قرار پاتا اور کہ واقعاً یہ قرآنی معیار ہے کہ انسان عقیدہ، سوچ، فکر، عمل، زندگی، طرز زندگی کے نتیجے میں کوئی کسی کا ساتھی بنتا ہے، تو خدا کی قسم حسین ابن علی کے اصحاب سے بڑھ کر کوئی کسی کا صحابی بن نہیں پائے. یہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا. تو ساتھی تو صرف یہ نہیں ہے کہ ساتھ بھی ہو گئے ہیں. اگر قرآنی صحابیت کا قرآنی معیار ڈھونڈ کر لانا ہے اور صفات کے ذریعے سے دونوں کو ساتھی قرار دینا ہے، تو اس معیار پر اگر آ کر دیکھا جائے تو پوری تاریخ میں کوئی بھی کسی بھی جگہ پر، ہم تمام انبیاء کو بھی یہاں پر شامل کریں، امام حسین السلام نے انبیاء کی بات کی ہے، معمولی لوگوں کی بات ہی نہیں کی ہے. ممکن آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ واقعی کیا کسی نبی کے ایسے ساتھی نہیں تھے؟ فرد فرد کے طور پر تھے. دیکھیں نہ غلط فہمی نہیں ہو، فرد فرد کے طور پر ممکن ہے بعض انبیاء کے بہت ہی اچھے ساتھی ملے ہوں. یہ نقطہ، آخری نقطہ سمجھ کے اس کو سنیں اور غور کریں اس پر. انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر ممکن ہے کہ بعض انبیاء کو بہت ہی عظیم ساتھی ملے ہوں، خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات پڑھیں بابا دل. یقینی طور پر رسول اللہ کو بہت ہی عظیم بعض اصحاب ملے، بہت ہی عظیم ساتھی ملے، بہت ہی عظیم جنہوں نے قربانیاں دے دی، جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے عظیم قربانیاں پیش کی، شہید ہوئے بہت سارے انڈیویجول طور پہ، اور بعض بچے بھی رہے ملے. لیکن کربلا میں اور دیگر اصحاب میں فرق یہ ہے کہ کربلا میں جتنے تھے سب ایک جیسے تھے. یہ ہے کربلا کا کمال، اور اس پر غور کریں گے آپ. دیگر انبیاء کو، دیگر رسولوں کو، خود رسول اللہ کو بعض بہت ہی اچھے اور بہت ہی عظیم ساتھی ملے، عظیم الشان ساتھی ملے، لیکن یہ حسین ابن علی اگر فرما رہے کہ لا ارا لا عالم اوفا ولا خیر من اصحابی، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ شب عاشور میں حسین نے سب کو اکٹھا کر رکھا ہے، اور شب عاشور میں حسین ابن علی کے ساتھی سب اس طرح حسین کے فکر اور عقیدے اور سوچ اور عمل اور اقدام میں اس طرح سے شریک ہیں کہ شب عاشور میں ایک حسین نہیں سب کے سب حسین نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہے کربلا کا کمال. یعنی واقعاً کربلا میں سب حسین نظر آ رہے ہیں، کربلائی عمل میں، یہ نہیں کہ واقعاً حقیقی طور پر سب حسین جیسے ہو گئے، لیکن کربلا میں جو عمل پیش کیا گیا، جو نظریہ پیش کیا گیا، جو ارادے ہیں، جو سوچ ہے، جو ثبات قدم ہے، جو صبر ہے، جو یقین ہے، جو عشق ہے، جو جذبہ قربانی ہے، وہاں جس کے اوپر بھی نگاہ پڑتی ہے ہر ایک وہاں حسین نظر آ رہا ہے، کیونکہ ذرہ برابر کسی میں کہیں کمی نظر نہیں آئی. اگر کہیں پر کمی نظر آتی ہے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ درجات میں کمی اور زیادتی ہے، خود افراد کے درجات میں کمی اور زیادتی ہے، حتماً کمی زیادتی ہے. جو ابو الفضل عباس ہیں وہ دوسرے اصحاب نہیں ہیں، لیکن کربلائی عمل میں اور کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ دینے میں سب کے سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے کربلا کا حسن، یہ ہے کربلا کا جمال، یہ ہے کربلا کا وہ کربلا کی وہ عظمتوں میں سے ایک عظمت کہ تاریخ کے کسی بھی میدان میں اتنی مصیبتوں کے درمیان میں سب کا ایک جگہ پر متحد ہونا. یہ جملہ بھی یاد رکھیں، اس پہ گفتگو شاید بعد میں کریں گے تھوڑا سا، کہ اچھے حالات میں سب ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اتنے سخت حالات میں سب کا ایک مرکز پر آ کر اس طرح ٹھہرا رہنا اور اس طرح متحد ہو کر رہنا، یہ کربلا کے معجزات میں سے، اور یہ حسین ابن علی کے تربیت کے معجزات میں سے، اور یہ اصحاب حسینی کی ولایت پذیری ہے کہ جو آ کر ایک طریقے سے انہوں نے ولایت پذیری پیش کی. بس جو اگر میں نے زیادہ وقت لیا تو اس کے لیے معذرت. بہرحال محرم کے دن ہیں اور بہت ساری مجلسیں ہیں. اب وہ ولایت پذیری ہے کیا، اس کے شرائط کیا ہیں، اور کیا پیش کیا کربلا والوں نے عملی نمونے کے طور پر، وہ انشاءاللہ جتنی پروردگار کی طرف سے توفیق رہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آج پہلی محرم گزر گئی، یعنی محرم کا آنا یعنی بہت کچھ بدل گیا ہے مومنین کے لیے، بہت کچھ بدل گیا ہے مومنین کے لیے. بہت کچھ اگر نہیں بدلا ہے تو بدل جانا چاہیے، بدلا ہونا چاہیے، بدلا محسوس ہونا چاہیے. جو ہمیں درس دیا گیا ہے کربلا کی یاد کا، کربلا کی یاد بنانے کا، اور معصوم آئمہ کے ذریعے سے وہ درس دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا کا اور ایام محرم کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا، اور وہ پورے وجود سے اہتمام کرتے تھے. صرف ظواہر کو تبدیل کر لینا یہ کربلا کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا. یہ بھی اچھا ہے کرے انسان، ظاہری طور پہ لوگوں کو لگے کہ بدلا ہوا ہے، یعنی صرف لباس تبدیل کر لینا، صرف پرچم لگا لینا، صرف عزا خانوں کی ظاہری حالت کو تبدیل کر دینا، یہ تنہا کافی نہیں ہے کربلا کے غم کے اظہار کے لیے. بلکہ اس کے پہلے مجلس میں عرض کیا گیا کہ اپنے پورے وجود سے وہ غم کی کیفیت کا احساس کرنا، اور غمزدہ ہونا اور غمگین ہونا. اور اگر غم کی حالت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو معرفت کی حالت کو بڑھانا، حسین ابن علی اور کربلا والوں کے بارے میں معرفت کو بڑھانا. کبھی ہوتا ہے کہ ایسے جملے ممبروں سے کہے جاتے ہیں کہ بعض جوان کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، لعنت و ملامت کی جاتی ہے، نامناسب جملے کہے جاتے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، جن کی آنکھوں میں رونا نہیں آتا. نہیں کہنا چاہیے اس طرح، بیکار مشکل کا شکار نہیں کرنا چاہیے. اس کا راہ حل یہ ہے کہ اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہا ہے، اگر گریا نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب معرفت میں کمی ہے. معرفت کو اسی ممبر سے بڑھایا جائے، خود بھی معرفت بڑھائیں اپنے فکر کے ذریعے سے، سوچ کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے، اور جس قدر معرفت بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر عشق بڑھتا چلا جائے گا. خدا کی قسم حسین ابن علی کے عشق کا حق ادا نہیں کیا گیا. قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں، کربلا والوں کے عشق کا حق نہیں ادا کیا گیا اور ادا ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ ان کی معرفت نہ ہو، اور جس قدر یہ معرفت بڑھے گی اسی قدر عشق ہو. معرفت سے وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ جن کو اپنے حسن پر بھروسہ نہیں ہوتا، اپنے کمال پر بھروسہ نہیں ہوتا. کربلا والوں کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی زیادہ انسان کا عشق بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ عشق مصیبتوں کے ساتھ ہے، لہذا اس کا لازمی اور طبعی نتیجہ جو ہے وہ آنسو ہیں اور گریہ ہے. امام نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور ان قربانیوں کی ہم یاد منا رہے ہیں. سلسلہ مدینے سے شروع ہوا کہ سلسلہ بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن مدینے سے ظاہری آغاز ہے کربلا کا، کربلا کی تحریک کا، کربلا کے مومنٹ کا ظاہری جو آغاز ہوتا ہے وہ 26 رجب کی رات یعنی 27 رجب کے شب میں، جب امام نے آ کر ولید کے دربار میں یہ فیصلہ کیا کہ آج دو راستے جدا کر دیے، دونوں کا کردار بھی الگ الگ کر کے بیان کر دیا. ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمہ. دو کرداروں کو بیان کر کے پھر دونوں کردار کا سفر وہیں سے شروع ہو گیا. لیکن حسین ابن علی پر ایک مصیبت کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہونے والا ہے. حسین ابن علی کو اب مدینہ چھوڑنا ہے. مدینہ ہی میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے گی. مکہ چھوڑ کے آ چکے تھے، مکے سے آنے کے بعد امیر المومنین کی جناب زہرا سے شادی ہوئی اور مدینہ ہی میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. مدینہ ہی میں پوری زندگی گزری. کچھ مدتیں چھوڑ کر، چند سال کی مدت امیر المومنین کی حکومت کو نکال کر، باقی سارا زمانہ امام حسین علیہ السلام کا اسی مدینہ میں گزرا ہے. مدینہ میں حسین ابن علی کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، اور جب حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے تو وہ ساری یادیں اپنے ساتھ ہیں کہ اس مدینہ میں رسول اللہ کی موجودگی میں کبھی رسول اللہ ممبر سے اتر کر آتے تھے، حسین ابن علی کو اپنی آغوش میں ممبر پہ لے جا کر پہچنواتے تھے، کبھی سجدے کو طول دیتے تھے. جب اس مدینہ کو چھوڑ کے حسین ابن علی کو جانا پڑا تو تاریخ میں وہ کلمات موجود ہیں کہ حسین ابن علی نے جا کے رسول اللہ کے روضے پہ فریاد، اے میرے، اے نانا جان، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، میری یہ آرزو ہے کہ میں آپ کے کہیں پر، یہیں قبر شگافتہ ہو جائے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. لیکن حسین کو وہ اصل کردار حسین کا یاد دلایا گیا، اور اس کردار کے عزم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ حسین ابن علی نانا کے مزار کو چھوڑ کر ماں سے رخصت ہونے آئے. ماں سے ایک بار اور بھی حسین رخصت ہو چکے ہیں، لیکن بہت بچپن میں. وہ بھی بہت سخت تھا حسین ابن علی کے لیے، اور جب 60 ہجری میں مدینے میں آ کر رخصت ہو رہے ہیں ماں کی قبر سے تو بھی بہت سخت ہے. اس لیے کہ جو حالات مدینے میں پیدا کیے گئے تھے، یہ نانا کا مزار اور ماں کی قبر اور بھائی کی قبر، یہ ایک تسلی تھی حسین ابن علی کے لیے، ایک سہارا بنتی تھی، دل کو سکون مل جاتا تھا. امیر المومنین کے جب حالات سخت ہوتے تھے جاتے تھے رسول اللہ کے روضے پہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار پر، تاکہ ان حالات میں ایک تسلی ملے، ایک دل کو سکون ملے. اب جو حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جناب ام سلمہ نے کہا کہ میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ جناب ام سلمہ کے احساس ہو گیا، چونکہ یہ معتبر روایات جو موجود ہیں تاریخ میں، ام سلمہ کو احساس ہو گیا کہ اب میرا فرزند یہ جا رہا ہے تو واپس نہیں آئے گا. کہا کہ میرے لال نہ جاؤ، چونکہ میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا ہے کہ یہ حالات پیدا ہوں گے، اور جب عراق، اور اگر جا بھی رہے ہو تو عراق کا رخ نہ کرنا، چونکہ یہ واقعات جو پیش آنے والے ہیں وہ عراق میں پیش آنے والے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا. یہ حسین ابن علی کا کردار تھا کہ سب کو آگاہ کرتے ہوئے چل رہے تھے اور آگاہ کرتے ہوئے ساتھ میں لے کے آ رہے تھے. یہ منزل امام کی طے ہو گئی لیکن یہ امام کی رخصت کی منزل اس سے بھی زیادہ سخت منزل میں اس وقت تبدیل ہوئی جب روزے عاشور حسین کو ایک ایک کو رخصت کرنا پڑا، کبھی عباس کو رخصت کر رہے ہیں، کبھی علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں، کبھی حبیب نے مظاہر کو رخصت کر رہے ہیں اور حبیب کے سرحانے آ رہے ہیں، تو تاریخ کا جملہ یہ کہ فظہر الانکسار علی وجہ الحسین، انکسار یعنی ٹوٹنے کے آثار، عاشور اثر عاشور کے لمحات میں یہ روایت موجود ہے کہ عمر سعد کے لشکر کا راوی بیان کرتا ہے کہ اثر عاشور کے لمحات میں جب نے حسین ابن علی کے چہرے کی طرف دیکھا تو حسین ابن علی کا چہرہ اتنا نورانی تھا، اتنا پرسکون تھا، اتنا پراطمینان تھا کہ میں حیرت میں تھا، میں تعجب میں تھا کہ اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد، اتنا زخم کھانے کے بعد بھلا ایک انسان کے چہرے پر اتنا سکون و اطمینان کیسے ہو سکتا ہے، لیکن عصر عاشور کے وقت جو چہرہ اتنا مطمئن تھا اس کے لیے مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ حبیب نے مظاہر کی تلاش پر آئے تو فظہر الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ ساری منزلیں حسین ابن علی نے طے کی تھیں، کبھی جوان بیٹے کو رخصت کیا تھا یہ کہتے ہیں کہ اللہم اشہد لا حول الا القوم فقد برر الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اور کبھی اپنی شمشیر اور شمشیر کے نیام سے میدان کربلا میں قبر بنا رہے ہیں حسین ابن علی، اور یہ ساری منزلیں طے کر کے وہ آخری مرحلے میں آ کر در خیمہ پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، اے میری بہن خدا حافظ، اے ام کلثوم خدا حافظ، اے زینب خدا حافظ، اے سکینہ اور رقیہ خدا حافظ۔ علماء نے بیان کیا، اور یہ حقیقت ہے، شاید اس کو در کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو، نہ در کر پائیں، کہ سخت ترین حالات حسین ابن علی پر روز عاشور وہ آئے کہ جب بیویوں سے حسین ابن علی کو رخصت ہونا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے وقت میں حسین رخصت ہو رہے ہیں کہ اس کے بعد اب کوئی پیچھے سہارا نہیں ہے، جب بھی کوئی کہیں جاتا ہے تو اس فکر میں ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہو میرے بچوں کا، کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی سنبھالنے والا ہو، لیکن جب حسین ابن علی مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو اب کوئی بھی نہیں ہے، اب عباس نہیں ہیں، اب علی اکبر نہیں ہیں، اب درندوں کے درمیان میں کچھ بیویاں ہیں، وہ درندے جو 13 سال کے بچے پر بھی رحم نہیں کھاتے، وہ درندے جو 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کھاتے، ایسے لوگوں کے درمیان میں معصوم گھرانے کی بیویوں کو چھوڑ کر جانا، حسین ابن علی پہ ان چند لمحات میں کیا گزر گئی ہو گئی، اس کو کون در کرے، اسے کون احساس کرے۔ لیکن ہاں، جاتے جاتے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں نے آ کر حسین ابن علی کا دامن پکڑ لیا، یہ کہتے ہوئے کہ کوئی کہہ رہا تھا بابا جان، کوئی کہہ رہا تھا اے میرے آقا، کوئی کہہ رہا تھا اے میرے مولا، آپ کہاں جا رہے ہیں، کس پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ اور ان سخت حالات میں حسین ابن علی نے داہنے اور بائیں دیکھا، جب کوئی سہارا نظر نہ آیا، کوئی راستہ نہیں تھا، حسین امتحان کی منزل میں تھے، زینب ام کلثوم کی طرف نگاہ کی اور آواز دی، اہل سہن یا اختا، اے میری بہن آ کر ان بچوں کو سنبھالو۔ بیویوں نے آ کر بچوں کو سنبھال تو لیا، کیا کہہ کے سنبھالا، کیا تسلی دی، کیا دلاسا دیا، لیکن حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہو کر چاہتے تھے کہ تیزی سے مقتل کی طرف آگے بڑھ جائیں کہ پیچھے سے بہن کی آواز آئی، محلا محلا یا ابن رسول اللہ، اے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ کہ زینب دل بھر کے دیکھ لیں، اے بھیا اس کے بعد اب زینب کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا، اے بھیا تم آہستہ آہستہ جاؤ کہ یہ 56 سال کے ساتھ اتنی جلدی نہ چھوڑ جائے، چونکہ اس کے بعد سر لو کے نیزے پر بلند ہوگا اور زینب کی نگاہیں ہوں گی اور بہن کی فریاد ہوگی، اے میرے بھیا میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس طرح سے تمہارا سر لو کے نیزے پر بلند۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وترتج الطاهرين۔ پروردگارا جن برادران نے یہ زحمت کی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارا ہمیں بہتر سے بہتر عزائے حسین ابن علی منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا راہ حسین ابن علی اور اصحاب حسین علی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام میں جو بھی مشکلات ہیں مشکلات کو حل فرما، علماء کرام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔